أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات الله
على محمد.
عزیزان محترم، عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ جو محبت ہم اہل بیت علیہ السلام سے کرتے ہیں، اس میں خود اہل بیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے. نبی کریم نے جو اجر کا مطالبہ کیا ہے وہ اپنی خاطر نہیں کیا ہے اور نہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا ہے، بلکہ اس کا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو محبت کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو اس میں ثواب ملنے والا ہے، ان کی زندگی سنورنے والی ہے، انہیں راہ حق ملے گا اور ان کے حق میں مفید ہوگا، ان کی شرافت کا اظہار ہوگا اور ان لوگوں کے لیے بہتر ہوگا کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں. نبی کریم نے کبھی کسی ایسی بات کا مطالبہ نہیں کیا ہے جس میں ان کا کوئی فائدہ ہو. اس بات کا مطالبہ کیا ہے جس میں خود امت کا بھلا ہے، جس میں خود امت کا فائدہ ہے، اصلاح امت کے لیے جو چیز ضروری ہے، نجات مسلمین کے لیے جو چیز ضروری ہے، اس بات کا ہمارے نبی نے مطالبہ کیا ہے. اس بات کا مطالبہ نہیں کیا ہے جس سے ان کی راحت کا سامان فراہم ہو، جس کی وجہ سے ان کی اولاد کو راحت کا سامان فراہم ہو، بلکہ اس لیے مطالبہ کیا ہے تاکہ امت کو راہ حق مل جائے، تاکہ امت کی زندگی سنور جائے اور امت راہ باطل پر چلنے کے بجائے راہ حق کو اپنا وتیرہ بنائے اور انحراف سے بچے، گمراہی سے بچے، بے اعتدالی سے بچے، بے راہ روی سے بچے. اس کے لیے امت کو ایک جہد دینا تھا، ایک رخ دینا تھا، اور وہ رخ یہ بتایا گیا کہ محبت اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، کہ محبت اہل بیت کو قرآن مجید کی طرح قرار دیا گیا. نبی کریم نے اپنی مشہور و معروف حدیث میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہے. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کو تلاش کرو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے. جو راستہ بتایا گیا ہے وہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے اور وہ راستہ قرآن مجید کا راستہ ہے، جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے. محرف قرآن کو آپ کے حوالے نہیں کیا ہے، تبدیل شدہ قرآن کو آپ کے حوالے نہیں کیا ہے جس سے گمراہی ہو، بلکہ ایسا قرآن حوالے کیا ہے کہ جو مضبوط ہے، محکم ہے، جو ہدایت کی سب سے بہترین دلیل ہے اور ہدایت کے راستے پر چلانے کی سب سے اہم ترین دلیل ہے جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہے، انحراف سے بچاتی ہے، کجروی سے بچاتی ہے، بے اعتدالی یا بے راہ روی سے بچانے والی کتاب کا نام قرآن ہے. تو جیسے قرآن پاک و پاکیزہ کتاب ہے جو اللہ سے قریب کرتی ہے اور اس پہ چلنے والے اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت کی پیروی کرنے والے اور اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے بھی اللہ تک رسائی حاصل کرتے. اصل ہدف اور اصل مقصد جو بتایا گیا ہے وہ ذات الہی سے قرب بتایا گیا ہے کہ بندوں سے اللہ کو قریب کرے، بندوں کو اللہ سے قریب کرے. تو وہ چیز جو بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے یا وہ قرآن ہے یا وہ اہل بیت ہے. صلوات پڑھے محمد والا. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نبی کی آل ہے. یہ دونوں وہ ہیں کہ جو انسان کو راہ خدا میں ثابت قدم رکھتے ہیں، جو راہ خدا میں انسان کو بھٹکنے نہیں دیتے، جو سیدھے اللہ سے جوڑ دیتے ہیں. یہ وہ امت وسطا ہے کہ جن کا ایک سرا اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہے، دوسرا سرا امت سے جڑا ہوا ہے، کہ وہ امت کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے قریب کر دیتے ہیں. انسانیت کا ہدف اور مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تک رسائی حاصل کرے، اور اللہ سے رسائی حاصل کرنے کے لیے راستے کی ضرورت ہے. وہ راستہ جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والا راستہ ہے. اسی لیے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے کہ من رکبا، کہ جو اس میں بیٹھ گیا اسے نجات مل گئی، اور جس نے اس کشتی سے انحراف کیا ان کی قسمت میں عذاب، ان کی قسمت میں بے اعتدالی، ان کی قسمت میں انحراف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی مثال، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینۃ نوح کی طرح ہے. من رکب فیہا نجا، کہ جس نے اس میں بیٹھ گیا اس کو نجات مل گئی، اور جس نے اس کشتی سے انحراف کیا وہ غرق ہو گیا. تو جس طرح سے وہ لوگ جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے وہ غرق ہو گئے، اسی طرح وہ لوگ جو اہل بیت سے وابستہ ہو گئے ان کو نجات مل گئی، اور جنہوں نے آل محمد سے انحراف کیا وہ لوگ غرق ہو گئے اور وہ کجروی کے شکار ہو گئے. وہ لوگ غلط راستوں پہ چل پڑے، وہ لوگ ایسے راستوں پہ چل پڑے جو راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک نہیں پہنچتا ہے. کون سے ایسے بندے ہیں کہ جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ وہ کون سے بندے ہیں جس پر اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا ہے؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں نمازوں میں؟ سورہ حمد میں ہم کس بات کی دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے؟ کہ پروردگار ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کی ہدایت فرما کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا راستہ نہیں کہ جس پر تو نے اپنے عذاب نازل کیا ہے، جس پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے. اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا راستہ بتا، نہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا کہ جو لوگ خود گمراہ ہیں. جو خود گمراہ ہیں وہ کیسے ہمیں نجات دے سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو خود اللہ کے راستے کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے، جن کو خود اللہ کے راستے کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگ کیسے ہمیں راہ خدا تک پہنچا سکتے؟ اصل ہدف کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ نجات کسے ملتی ہے؟ نجات اسی کو ملتی ہے جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ سے قریب نہیں ہو پاتے. تو اللہ سے قریب کرنے والی ذوات مقدسہ کون ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو اللہ سے قریب نہیں کر سکتے ہیں؟ تو جن لوگوں پر غضب نازل ہوا ہے وہ لوگ اللہ سے کیسے قریب کر سکتے ہیں؟ جن پر اللہ نے غضب کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ ان لوگوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، کہ یہ لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو جو راستے سے خود بھٹکا ہوا ہو وہ کسی کو کیا راستہ دکھا سکتا ہے؟ جو خود یہ کہتا ہو کہ اگر میں کوئی غلطی کروں تو تم مجھے سدھار دینا، ایسا شخص جو خود یہ کہتا ہے کہ میں سیدھے راستے کو تلاش نہ کر سکا، جو خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کیا ہے، بھلا بتائیں کہ وہ شخص جو خود غلطی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں خطا کار ہوں، میں گناہگار ہوں، تو پھر کس طرح سے آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں کہ جس کے فعل میں خطا کا امکان ہے، جبکہ معصومین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے پاس خطا کا امکان نہیں ہے، پوری تاریخ مل کر بھی آل محمد میں کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکی اور کوئی نقص نہ ڈھونڈ سکی، یہی ان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے آل کی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ، کہ وہ آل جو اللہ سے انہیں قریب نہ کر سکے۔ مضبوط ہاتھ کے حوالے کیا ہے امت کو نبی کریم نے، کہا ہے کہ میرے اجر رسالت اگر تمہیں دینا ہے، اور یقیناً دینا واجب ہے، اگر میری محنتوں کا صلہ دینا ہے، اگر شریعت پر، میری بتائی ہوئی شریعت پر اگر عمل کرنا ہے، تو پھر تمہیں اجر رسالت ادا کرنا ہے۔ وہ اجر رسالت یہی ہے کہ جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اجر بھی ایسی چیز، ایسا مانگا ہے کہ جس میں اپنا فائدہ نہیں رکھا ہے، اور جن کے متعلق مانگا یعنی اہل بیت کے متعلق، ان کے لیے بھی کوئی فائدہ نہیں رکھا ہے، بلکہ کہا ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو اور ان سے مودت اختیار کرو تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم کو تمہارا کھویا ہوا خدا مل جائے گا، تم کو تمہارا، جس خدا کو تم نے بھلا دیا ہے، جس خدا کی تمہیں تلاش ہے، وہ خدا اگر تمہیں مل سکتا ہے، وہ دین کہ جس کی تم تلاش میں ہو، وہ راستہ جس راستے کی تم تلاش میں ہو، وہ حق جس کی تم تلاش میں ہو، وہ کشتی نجات جس کی تم تلاش میں ہو، وہ یہی اہل بیت ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میں تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اجر یہی ہے کہ تم اہل بیت سے مودت اختیار کرو۔ جب تم اہل بیت سے محبت اختیار کرو گے تو گمراہی کا امکان ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر صرف جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے لوگوں کو، وہ صرف جذب کرتے ہیں لوگوں کو اور کوئی کسی کو اپنے سے دور نہیں کرتے۔ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جو ہر ایک کے نزدیک مقبول ہونا چاہتے ہیں، ہر ایک کے نزدیک جو ہے وہ اپنی واہ واہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں ان کا ذکر ہو، ہر بزم میں ان کا تذکرہ ہو، کوئی زبان ایسی نہ ہو جس پر ان کے لیے کوئی شکوہ نکلے، کوئی شکایت نکلے، کوئی ہم سے کوئی گلہ نہ کرے، کوئی ہم سے کوئی شکوا نہ کرے، کوئی ہم سے کوئی شکایت نہ کرے، سب ہم سے راضی ہو جائیں، کوئی ہم سے متنفر نہ ہو، کوئی ہم سے نفرت نہ کرے، کوئی ہم سے منہ نہ پھیرے، ہر شخص بس ہماری ہی گن گائے، ہماری ہی مدح کرے، ہماری ہی حمد و ثنا کرے، ہمارا ہی تذکرہ کرے اور ہم کو ہی بس یاد کرے اور ہم سے بس قریب ہو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں اور ہر گروہ میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، ہر فرد کے نزدیک، ہر اجتماع کے نزدیک، ہر انجمن کے نزدیک، ہر گروہ مسلمین کے نزدیک، ہر نہ صرف مسلمان بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ کافر کے نزدیک بھی مقبول رہیں، یہودیوں کے نزدیک بھی مقبول رہیں، نصارہ کے نزدیک بھی، تمام بشریت ان کو پسند کرے اور تمام بشریت ان کو چاہے۔ جیسے عرفی اپنے ایک شعر میں کہتا ہے کہ ایسے تم لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو کہ بعد از مردنت عرفی، مسلمانم بزمزم شویندو کافرم بسوزانم، کہ تم ایسے لوگوں سے مل جل کے رہو کہ تمہارے مرنے کے بعد مسلمان تمہیں زمزم سے دھوئیں اور کافر تم کو جلا دیں، کہ بعد از مردنت عرفی مسلمانان بے زمزم شوین دو کافران بسوزانند، کہ مسلمان مرنے کے بعد تمہیں اپنا سمجھے، کافر بھی تمہیں مرنے کے بعد اپنا سمجھے، نہ مسلمان تم سے نفرت کرے نہ کافر تم سے نفرت کرے، بلکہ مسلمانوں کی بھی محبت جلب کرو کافروں کی بھی محبت جلب کرو، ایسے زندگی گزارو کہ دونوں بھی تم سے راضی رہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہر گروہ اس کو پسند کرے، ہر شخص اس کو پسند کرے، کیا یہ ممکن ہے دنیا میں؟ جبکہ ہر شخص کا مزاج الگ ہے، ہر شخص کا نظریہ الگ ہے، ہر گروہ کا نظریہ الگ ہے، ہر گروہ کے عقائد الگ ہیں، افکار الگ ہیں، نظریات الگ ہیں، خواہشیں الگ ہیں، تمنائیں الگ ہیں، آرزوئیں الگ ہیں۔ اب اگر سب کی آرزوں اور تمناؤں پر آپ چھا جانا چاہتے ہیں اور سب کی آرزو آپ بن جانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسا شخص وہی ہوگا جو نفاق کے راستے پہ چلے، جو اپنے عقیدے کا اظہار نہ کرے بلکہ مرنے کے بعد یہ لکھے دونوں کو پریشان کرنے کے لیے کہ جلاؤ مت گاڑو، ایسا کوئی تحریر لکھ کے چلا جائے کہ جس سے مسلمان سمجھیں کہ اس نے لکھا ہے کہ جلاؤ مت گاڑو، اور ہندو اس طرح سے پڑھیں کہ جلاؤ مت گاڑو لکھا ہے، اور مرنے کے بعد وہ لوگ اختلاف کریں لیکن آپ کی جان بچ جائے۔ لوگ جھگڑا کریں تو کریں، موت پر جھگڑا ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ایسے زندگی گزارو کہ مسلمان سمجھے مسلمان مرا ہے، کافر سمجھے کافر مرا ہے۔ تو پھر ایسے شخص کا کوئی عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایک راستے پہ چلے تو یقیناً غلط راستے پہ چلنے والے اس کے مخالف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی انسان غلط راستے پہ چلے تو اچھے راستے والے اس کے مخالف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن اگر کوئی انسان ایسا نہج اختیار کرے کہ وہ سمجھے ہمارے راستے پہ چل رہا ہے، یہ سمجھے ہمارے راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ہر ایک کی مخالفت مول لیتا ہے، جو سب اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ایسی کوئی حرکت کرتا ہے کہ سب کے سب لوگ اس کی مخالفت، کوئی ایک شخص بھی اس کی تائید نہیں کرتا ہے، ایک شخص کو بھی وہ جذب نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا ایک دوست بھی نہیں بن پاتا ہے، سب کے سب اس سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی اس سے محبت نہیں کرتا، یعنی ایک شخص کو بھی اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی ایک شخص کو بھی جذب کر سکے اور اپنا گرویدہ بنا سکے یا اپنا قریبی دوست بنا سکے، یعنی کسی کو دوست بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، ہر ایک کو دشمن بنانے کی صلاحیت ہے۔ تو اسے کہتے ہیں، شہید متحری سے جو ہے ایک کتاب ہی لکھی ہے اس عنوان پر کہ جاذبہ اور دافعہ کے نام سے، کہ کسی کے اندر جو ہے جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اندر دفع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی صرف وہ اپنے کو دفع، ہر ایک کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، ہر ایک کو اپنا مخالف بناتا ہے، ہر ایک کو اپنا دشمن بناتا ہے، ہر ایک کو اپنے سے دور کرتا ہے، کسی ایک کو بھی اپنے سے قریب نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اگر وہ صحیح راستے پہ چلنے والا ایسا شخص ہو تو کوئی ایک شخص تو کم سے کم دنیا میں ایسا ہو کہ جو اس کی تائید کرے۔ جیسے مرسلین علیہ السلام، کوئی نبی ایسا نہیں ہے، ہاں ان کی مخالفتیں بہت ہوئی ہیں، کبھی کبھی تو پورا پورا علاقہ، پورا پورا منطقہ کہ جہاں وہ مبعوث ہوئے تھے، سب کے سب مخالفت کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نکل جاتا تھا کہ جو پکارتا تھا دور ترین نقاص سے، رجل من اقصی المدینہ، ایک دور دراز علاقے سے ایک شخص پکارتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے لوگو مرسلین کی اتباع کرو، ایک شخص تو آ سکتا ہے کم از کم، اکثریت مخالف ہو سکتی، لیکن اگر جذب کرنے کی صلاحیت ہو تو کم سے کم کوئی ایک تو جذب ہو سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات تیسرے مرحلے کی۔ اب جو تیسرے مرحلے کی بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ کچھ اشخاص وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر جذب کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور دفع کی صلاحیت بھی ہوتی ہے، یعنی اپنے سے قریب کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اور اپنے سے دور کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔ اب یہ جو گروہ ہے اس کی پھر دو قسمیں ہو جائیں گی، خود بخود دو قسمیں بن جائیں گی. جب یہ تیسرے گروہ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں چوتھا گروہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، چوتھی شاخ خود بخود پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیسے پیدا ہوتی ہے اگر آپ غور کریں کہ جب کسی شخص میں جذب اور دفع دونوں صلاحیتیں ہیں، یعنی دوست بنانے کی بھی اور دشمن بنانے کی بھی دونوں صلاحیتیں ہیں، کسی کو اپنا دوست بھی بنا سکتا ہے، کسی کو اپنا دشمن بھی بنا سکتا ہے، یعنی قوۂ جاذبہ بھی اس کے اندر ہے، قوۂ دافعہ بھی اس کے اندر ہے، جذب کی صلاحیت بھی ہے، دفع کی صلاحیت بھی ہے، قریب کرنے کی بھی صلاحیت ہے، دور کرنے کی بھی صلاحیت ہے، اپنا بنانے کی بھی صلاحیت ہے، اپنا دشمن بنانے کی بھی صلاحیت ہے، اپنا جانثار بنانے کی بھی صلاحیت ہے اور اپنا مخالف بنانے کی بھی صلاحیت ہے. اب یہ جو صلاحیت ہے اس میں دو گروہ بن جائیں گے. اب وہ کہ اب کس کو جذب کر رہا ہے اور کس کو دفع کر رہا ہے، کس کو دوست بنا رہا ہے اور کس کو دشمن بنا رہا ہے. یہاں آ کر جو ہے قسم بنے گی، وہ دو قسمیں بنیں گی. ایک قسم یہ بنے گی کہ جذب کس کو کیا ہے، دفع کس کو کیا ہے، قریب کس کو کیا ہے، دور کس کو کیا ہے، دوست کس کو بنایا ہے اور دشمن کس کو بنایا ہے. تو اب یہ صلاحیتیں دشمنان اہل بیت میں بھی تھی اور خود اہل بیت کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی، دشمنوں کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی، امیر شام کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنا دوست بھی بنا سکتا تھا، اپنا دشمن بھی بنا سکتا تھا. ابو لہب اور ابو جہل کے اندر بھی یہ خاصیت تھی کہ وہ اپنا دوست بھی بنا سکتے تھے اور اپنا دشمن بھی بنا سکتے تھے. نبی کریم کے اندر بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنا دوست بھی بنا سکتے تھے، اپنا دشمن بھی بنا سکتے تھے. تو تاریخ میں لکھا کہ اب وہ دو عظیم ترین شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنا دوست بھی شدید ترین دوست بنایا اور اپنا دشمن بھی شدید ترین دشمن بنایا، ان میں ایک شخصیت جناب عیسیٰ مسیح کی ہے اور ایک شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. صلوات پڑھو محمد. کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دوست ایسے تھے جو حوارین عیسیٰ کہلائے، جو جناب عیسیٰ پہ جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایسے ایثارگر، ایسے نصرت کرنے والے، ایسے مدد کرنے والے اور ایسے دوست. لیکن دشمن بھی ایسے کہ جان کے پیاسے، خون کے پیاسے، جان لینے پہ تیار. کچھ وہ ہیں جو جان دینے پہ تیار، کچھ وہ ہیں جو جان لینے پہ تیار. تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف بھی شدید ترین دیکھے گئے اور دوست بھی شدید دیکھے گئے، اور ایسی ہی مثال پھر تاریخ نے دہرائی تو امیر المومنین کی ذات سامنے آئی کہ علی ابن ابی طالب کے دوست بھی ایسے دوست تھے کہ جو آپ پر جان نثار کرنے کے لیے تیار تھے، اور دشمن بھی ایسے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، جو آپ کی جان کے پیاسے تھے، جو آپ کی جان لینے پہ تیار تھے، جو آپ کا خون چوس لینا چاہتے تھے، جو آپ کے شدید ترین دشمن تھے، شدید ترین نفرت کرنے والے، شدید ترین بغض رکھنے والے، شدید ترین کینہ رکھنے والے، شدید ترین انتقام کی، انتقام جوئی کی کا جذبہ رکھنے والے. اور ادھر دوست ایسے تھے کہ جو شدید ترین محبت کرنے والے، شدید ترین اظہار محبت کرنے والے، عملی محبت کرنے والے، نقش قدم پہ چلنے والے، پیروں، ناصر، مددگار، قربان ہو جانے والے، دونوں ہی، دوست بھی اور دشمن بھی. دوست ایسے کہ جو جان دینے پہ تیار، دشمن ایسے جو جان لینے پہ تیار. لیکن اب دیکھنا یہاں پر یہی تھا کہ مخالف کے اندر بھی وہی صلاحیت ہے کہ جو دوست بنانے کی بھی صلاحیت ہے دشمن بنانے کی بھی صلاحیت ہے. اب امیر المومنین کے مقابل میں جو اشخاص تھے ان کے پاس بھی یہی صلاحیت تھی, امیر شام کے پاس بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اپنا دوست بھی بنا سکتا تھا اپنا دشمن بھی بنا سکتا تھا, اس کے بھی دوست تھے اس کے بھی دشمن تھے. یا اور بات ہے کہ اتنے شدید ترین دوست نہیں تھے نہ اتنے شدید ترین دشمن تھے, یہ اور بات ہے. شدت نہ دوستی میں تھی نہ دشمنی میں تھی, دوست تھے احباب تھے حلقہ تھا چاہنے والے تھے, لیکن ایسے چاہنے والے نہیں جو جان دینے پہ تیار ہو. مخالفین بھی تھے مگر ایسے مخالفین نہیں جو جان لینے پہ تیار ہو. لیکن ادھر امیر المومنین کے پاس جو صلاحیت تھی وہ یہ تھی کہ امیر المومنین کے پاس اور امیر المومنین کے ذات سے جو چیز ظاہر ہوئی وہ جاذبے اور دافعے کی انتہائی صلاحیت ظاہر ہوئی آپ کے وجود سے, کہ آپ نے جذب کیا تو اتنا شدید طریقے سے جذب کیا کہ کوئی دور ہونے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسا دور کیا کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ دونوں صلاحیتیں اپنے پورے عروج کے ساتھ اگر کسی ذات میں دیکھی گئی تو وہ امیر المومنین کی ذات ہے. دوستوں کی مثال بھی نہیں ملتی. اب یہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے ایک عام ذہن کے لیے, ایک عام ذہن کے لیے وہ لوگ جو حق و باطل کو سمجھ نہیں سکتے, وہ لوگ جو سچائی کو سمجھ نہیں سکتے, وہ لوگ جو حق و باطل میں تمیز نہیں کر پاتے, وہ لوگ جو یہ نہیں طے کر پاتے کہ نیک کون ہے بد کون ہے, صحیح کون ہے غلط کون ہے, حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, جھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, یہ سمجھنے کی صلاحیت جب عام لوگوں میں نہیں ہوتی تو پھر اسی قوے کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آخر یہ قوے جاذبہ اور دافعہ جو دونوں کے یہاں پایا جاتا ہے, اب دونوں میں فرق کیا ہے. فرق یہاں پہ ظاہر ہوگا کہ جذب کسے کیا ہے اور دفع کسے کیا ہے, قریب کسے کیا ہے اور دور کسے کیا ہے, نزدیک کسے کیا ہے اور اپنے سے دور کسے کیا ہے, اپنا دوست کس کو بنایا ہے اور اپنا دشمن من کس کو بنایا ہے. اس سے بات ظاہر ہوگی کہ دوستوں پہ نظر ڈالی جائے اور دشمنوں پہ نظر ڈالی جائے کہ دوست کیسے تھے اور دشمن کیسے تھے. امیر شام کے دوستوں کی فہرست ملاحظہ فرمائیے تو اس میں عمر عاص بھی ملے گا, مغیرہ بن شعبہ بھی ملے گا, اس میں جو ہے مروان بھی ملے گا, اس میں عمر سعد بھی ملے گا. معلوم یہ ہوا دوستوں کی فہرست یہ ہے, اور دشمن جو تھے امیر شام کے وہ لوگ تھے جو جنہیں مالک اشتر کہا جاتا ہے, جنہیں کمیل کہا جاتا ہے, جنہیں مغداد کہا جاتا ہے, جنہیں عمار کہا جاتا ہے, جس میں بزرگ صحابیان رسول شامل ہے, جس میں حضر ابن عدی شامل ہے, کہ جس میں بزرگان ملت شامل ہے, بزرگان دین شامل ہے اور اولیاء الہی شامل ہے. تو امیر شام نے اپنا دشمن کس کو بنایا, اپنا دوست کس کو بنایا. دوستوں کو دیکھا جائے امیر شام کا جو حلقہ ہے, امیر شام کے جو احباب ہیں, امیر شام کے جو دوست ہیں کہ جن کو اس نے جذب کیا ہے. کیونکہ جذب کسے کرتا ہے انسان, السنخیت علت الانضمام. فلسفے میں ایک جملہ ہے کہ سنخیت علت انضمام ہے, یعنی دوستی کے لیے کوئی نہ کوئی سنخیت کا ہونا ضروری ہے. کہ بھئی آپ سے آپ کی دوستی کیسے ہوئی, دوستی کیسے ہوتی ہے, کون کس کا دوست بنتا ہے, تو کچھ نہ کچھ مواسات ضروری ہے, کچھ نہ کچھ آپس میں اشتراک ضروری ہے, کچھ نہ کچھ ہم آہنگی ضروری ہے, مزاج کا امتزاج ضروری ہے. کنت ہم جنس با ہم جنس پرواز, کبوتر با کبوتر باز با باز, کنت ہم جنس بہم جنس پرواز. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے, باز باز کے ساتھ پرواز کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اشتراک ضروری ہے. کنت ہم جنس بہم جنس پرواز, کہ ہم جنس ہی کے ساتھ پرواز کرتا ہے, یعنی جو جس جنس کا ہوتا ہے, جس مزاج کا ہوتا ہے, جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے, ہر گروہ اپنے مزاج والے کے ساتھ چلتے ہیں اور ہر انجمن اپنے ہم مزاج لوگوں سے تشکیل پاتی ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں میں سنقیت ہے کہ دونوں ایک ہی ماہیت سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اشتراک صنف انہیں آپس میں جوڑ دیتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ السنخیت علت الانضمام، سنقیت علت انضمام ہے، کوئی نہ کوئی وجہ اشتراک ضروری ہے، وہ وجہ اشتراک وہ ہوتی ہے جو دور کے لوگوں کو قریب بنا دیتی ہے اور قریبی لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ جب سنخیت ہوتی ہے تو دور کے لوگ قریب آ جاتے ہیں، اور جب سنخیت نہیں ہوتی ہے تو نزدیک کے لوگ دور ہو جاتے ہیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں اور غیر رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ ابو لہب جو تھا وہ چچا تو تھا لیکن سنخیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ دور ہو گیا، جو قریبی تھے وہ دور ہو گئے، اور جو سلمان دور کے تھے وہ نزدیکی ہو گئے، کردار کی سنخیت کی وجہ سے۔ سلوات پڑھے محمد اللہ، تو معلوم یہ ہوا کہ السنخیت علت الانضمام، سنخیت علت انضمام ہے، کوئی نہ کوئی ہماہنگی، کوئی نہ کوئی اشتراک، کوئی نہ کوئی آپس میں اشتراک ضروری ہے کہ جس کی وجہ سے دو الگ علیحدہ لوگ مشترک ہو جاتے ہیں۔ مشرق کا انسان مغرب سے جڑ جاتا ہے، مغرب کا انسان مشرق سے جڑ جاتا ہے سنخیت کی بنیاد پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ امیر المومنین نے کس کو جذب کیا اور کس کو دفع کیا، کس کو اپنا دوست بنایا، کس کو اپنا دشمن بنایا۔ یہ تو تاریخ ثابت کرتی ہے کہ امیر المومنین کے جو دوست تھے وہ شدید ترین دوست تھے، جو دشمن تھے وہ شدید ترین دشمن تھے۔ دشمنوں کی فہرست بھی طویل ہے، دوستوں کی فہرست بھی طویل ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دشمنوں کی فہرست میں کیسے کردار کے لوگ تھے اور دوستوں کی فہرست میں کیسے کردار کے لوگ تھے۔ دشمن کیا دشمن ان کو بنایا جو اللہ والے تھے، کہ دشمن ان کو بنایا جو حق پرست تھے، کہ دشمن ان کو بنایا جو شب زندہ دار تھے، کہ دشمن ان کو بنایا جو علم عرفان کی بلندیوں پر تھے، کہ دشمن ان کو بنایا جو اللہ کے دوست تھے؟ نہیں، دشمن ان کو بنایا جو اللہ کے دشمن تھے، دشمن ان کو بنایا جو سیرت نبی کے دشمن تھے، دشمن ان کو بنایا جو حق کے دشمن تھے، دشمن ان کو بنایا جو انصاف اور حق پسندی کے دشمن تھے، دشمن انہیں بنایا جو عدالت و انصاف کو پسند نہیں کرتے تھے، اور دوست ان کو بنایا جو انصاف کو پسند کرتے تھے، دوست ان کو بنایا جو حق کو پسند کرتے تھے، دوست ان کو بنایا جو سنت نبی کے عاشق تھے، جو سیرت رسول کے عاشق تھے، جو قرآن مجید کے سے محبت کرنے والے تھے اور راہ قرآن پہ چلنے والے تھے، ان کو دوست بنایا۔ دوست بنایا تو مالک اشتر کو دوست بنایا، دوست بنایا تو کمیل کو دوست بنایا، دوست بنایا تو مقداد کو دوست بنایا، دوست بنایا تو عمار کو دوست بنایا، دوست بنایا تو سلمان کو دوست بنایا، اور دوست بنایا تو ابو ذر کو دوست بنایا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ یہی دوستوں کی فہرست اس بات کو ثابت کرتی ہے، ایک اندھے کو بھی راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے کہ علی حق پر تھے یا نہیں تھے، علی انصاف پر تھے یا نہیں تھے۔ تو پھر علی کے دوستوں کو دیکھو کہ کن لوگوں نے علی کی حمایت کی، کن لوگوں کو علی نے جذب کیا۔ اگر امیر المومنین شب زندہ دار نہ ہوتے تو پھر شب زندہ دار ساتھی ان کے ساتھی نہ بنتے، اگر علی عدالت کو پسند کرنے والے نہ ہوتے تو پھر وہ لوگ جو عدالت و انصاف پر مر مٹنے والے تھے وہ علی کو پسند نہ کرتے۔ ابو ذر کیوں علی کو پسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ ابو ذر حق پرست تھے، علی حق پر تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو ذر ان کو پسند کرتے تھے جو حق پر ہوتے ہیں، جو مجسمے حق ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین کو پسند کرتے تھے ابو ذر اس لیے کہ علی المال حق والحق علی المال۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جو حق پسند تھے انہوں نے علی سے رشتہ نہیں توڑا، انہوں نے علی سے منہ نہیں موڑا، دنیا علی سے منہ موڑ لی لیکن ابو ذر نے علی سے منہ نہیں موڑا، عمار نے علی سے منہ نہیں موڑا، علی کی رکاب میں عمار یاسر شہید ہوئے. تو معلوم یہ ہوا کہ عمار حق کو پسند کرتے تھے، اگر نعوذ باللہ علی حق پر نہ ہوتے تو عمار ان کے ساتھی کیوں بنتے، مقداد ان کے ساتھی کیوں بنتے، بلال حبشی ان کے ساتھی کیوں بنتے، بلال انہیں کیوں پسند کرتے، کمیر انہیں کیوں پسند کرتے، مقداد انہیں کیوں پسند کرتے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا نے علی سے انحراف کیا، دنیا نے علی کو چھوڑا لیکن ابو ذر نے علی کو نہیں چھوڑا، سلمان نے علی کو نہیں چھوڑا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ امیر المومنین کا راستہ حق کا راستہ ہے. یہ ثابت کر دیا کہ امیر المومنین کے ہاں جذب اور دفاع کی آخری انتہائی عروج کی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ جس میں احباب کو جذب کرنے کی صلاحیت ہے. اور وہ کس کو جذب کرتے ہیں؟ ان کو جذب کرتے ہیں جو اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کو جذب کرتے ہیں جو سنت نبی کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کو جذب کرتے ہیں کہ جو رسول کے چاہنے والے ہوتے ہیں. جو اصحاب رسول تھے، جو نبی کے ساتھ جنہوں نے جینے اور مرنے کا وعدہ کیا تھا، وہ لوگ علی کو چھوڑ کے نہیں گئے. یہ علی کی حق پرستی کی دلیل ہے، اہل بیت علیہ السلام کے حق پر ہونے کی دلیل ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں کو دیکھیے. اب پوری فہرست آپ دیکھتے چلے جائیے، امیر المومنین سے لے کے امام حسن اور امام حسن سے لے کر امام حسین تک آپ پوری فہرست دیکھتے جائیے. ہاں کچھ ایسے نادان لوگ بھی تھے کہ جو لوگ امیر المومنین سے منحرف ہو گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امتحان کی منزل میں بات آئی تو جو عام چاہنے والے بھی تھے، جو حق کی تاب نہیں لا سکتے تھے، جو ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت کثیر نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا. یعنی ساتھ چھوڑنے میں صرف دشمن نہیں تھے بلکہ کچھ نادان دوست بھی تھے جو چند قدم آگے تو بڑھے لیکن آخر تک چلنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، کاروان سے بچھڑتے چلے گئے اور نادان دوست بھی آپ سے منہ موڑ لیے. بعد رسول کیا ہوا مدینے میں؟ کیا ہوا مدینے میں؟ کتنے ایسے لوگ تھے جو جھک جھک کر سلام کرتے تھے. وہی تو علی ابن ابی طالب نے شکوہ کیا ہے کہ کل تک جو لوگ سلام کرتے تھے آج سلام کا جواب نہیں لینا چاہتے، آج جواب سلام نہیں دینا چاہتے جو کل تک جھک جھک کر سلام کرتے تھے. جتنے لوگ رسول کا ہاتھ چومتے تھے وہ امیر المومنین کا بھی ہاتھ چومتے تھے. یہ کل کی بات تھی لیکن بعد رسول حالات ایسے بدلے کہ جو لوگ رسول کا ہاتھ چومتے تھے اور جو امیر المومنین کے آگے جھکا کرتے تھے ان لوگوں نے بھی راستہ منہ موڑ لیا. تو نادان دوستوں کی بھی ایک مثال ہے کہ جنہوں نے دشمنوں سے زیادہ دغا دیا ہے، کہ جو بہانہ تراشتے تھے. جب سیدہ نے کھٹکا مارا ہے امیر المومنین کو ساتھ لے کر اور مدینے کے ہر گھر پر اور اس گھر پر جس پر اعتماد تھا کہ یہ لوگ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان کو متوجہ کیا جائے، ایک ایک گھر پر جب دستک دی گئی تو عذر گناہ بدتر از گناہ، تو انہوں نے عذر تراشیاں شروع کی. تو شہزادی نے پوچھا هل ترك ابي يوم الغدير القوم لاحد عذرا، کیا میرے بابا نے غدیر قوم میں کوئی عذر باقی چھوڑا تھا کہ تم لوگ آج منحرف ہو گئے، انحراف کی وجہ کیا ہے؟ تو بہانہ تراشیاں کرنے لگے. یعنی وہ لوگ تھے جو بچپن کے ساتھی سمجھے جاتے تھے، وہ لوگ تھے جو مکے کے مہاجر سمجھے جاتے تھے، جو شروع سے ساتھ ساتھ تھے، آج وہ لوگ بھی راستہ بدلنے کے لیے تیار. کیوں؟ اس لیے کہ حق کی تاب نہیں لا سکے. عدالت کی تاب نہیں لا سکے، مزاج علوی کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس طرح سے انہوں نے راستہ بدل دیا۔ یہی بات جب آگے بڑھی تو حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی یہی بات پیش آئی، حسن مجتبیٰ کو ساتھی نہیں ملے۔ اگر امیر المومنین کا جمہور ساتھ دیتا اور سب کے سب علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر جو مدینے کے حالات تھے وہ یکسر بدل جاتے، لیکن کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، دشمن تو دشمن ہے، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ باقی کتنے رہ گئے تھے؟ ایک دو لوگ۔ اسی لیے کہتے ہیں ارتد الناس الا ثلاثہ، کہ لوگ منحرف ہو گئے بعد رسول سوائے چند لوگ۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو حمایت کے لیے کھڑے ہوئے اور جنہوں نے امیر المومنین سے انحراف نہیں کیا اور جادہ حق سے انحراف نہیں کیا، امیر المومنین کی پیروی پہ باقی رہے اور ان کی بیعت پہ باقی رہے۔ تو پھر یہی صورتحال جب امام حسن کا دور آیا تو پھر وہی بات پیش آئی کہ تنہا ترین سردار کیوں کہا جاتا ہے امام حسن کو؟ تنہا ترین سردار یعنی ایسا سردار جو تنہا رہ گیا جس کا لشکر غائب ہو گیا۔ کتنی مرتبہ امام حسن نے لشکر تشکیل دینے کی بات کی، کتنی مرتبہ حق کے لیے بلانے کی کوشش کی، کتنی مرتبہ باطل کے نظام سے ٹکرانے کی بات کی، لیکن کوئی تیار نہیں ہوا۔ کیا امام حسن چاہتے تھے کہ باطل نظام برقرار رہے اور نظام حق کا نفاذ نہ ہو سکے؟ کیا امیر المومنین یہ چاہتے تھے کہ حق کا نفاذ نہ ہو سکے، مصطفیٰ کی سیرت اور جناب محمد عربی کی سنت کا اجرا نہ ہو سکے اور کردار محمدی معاشرے میں زندہ نہ رہے؟ کیا امیر المومنین کی کوشش نہیں تھی کہ نظام مصطفیٰ کو وہ نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، سنت نبی کا پیرو نہیں بنانا چاہتے تھے امت کو؟ امیر المومنین یہی کرنا چاہتے تھے، لیکن جمہور نے ساتھ نہیں دیا، عوام نے ساتھ نہیں دیا، نادان دوستوں نے ساتھ نہیں دیا، امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے امیر المومنین گوشہ نشین ہو گئے۔ 25 سال تک گوشہ نشینی کی اور کیسا دور گزارا؟ وفی حلق شجاع، کہ آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی، گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، گلے میں پھندا تھا۔ اس برے حالات سے ارا تراف نحبا، میں دیکھ رہا تھا سنت نبی اور میراث نبوی مٹ رہی تھی اور میراث مصطفیٰ کو لوٹا جا رہا تھا، شریعت سے غفلت بڑھتی جا رہی تھی اور محمد مصطفیٰ کے احکام سے غفلت بڑھتی جا رہی تھی اور بدعتیں رائج ہو رہی تھی۔ سب سے اہم مسئلہ بدعتیں رائج ہو رہی تھیں اور اپنے خیالات کو دین کا حصہ بنایا جا رہا تھا، کہ جس کی وجہ سے سیرت مصطفیٰ مٹتی جا رہی تھی اور نخوش مصطفیٰ کو آہستہ آہستہ مٹایا جانے لگا۔ اپنی عادتیں، اپنے نظریات، جو ہم پسند کرتے ہیں اس کو دین کا حصہ بنایا جانے لگا، خرافات پیدا ہونے لگی، بدعتیں ایجاد ہونے لگی۔ تو خرافات اور بدعتوں سے جنگ لڑتے ہوئے امیر المومنین نے 25 سال کا دور گزارا۔ اس کے بعد جب جمہور امیر المومنین کے پاس آیا تو پھر امیر المومنین نے سیرت نبی کا اجرا شروع کیا تو لوگوں کو نیا دین نظر آیا، اس لیے کہ اتنا دین بدل چکے تھے کہ سنت نبی پیچھے رہ گئی اور عوام کی بدعتیں سامنے آ گئیں۔ خرافات کے اندر حقیقتیں چھپ گئیں، روایات کے اندر حقیقتیں چھپ گئیں، بدعتوں کے اندر حقائق چھپ گئے۔ خرافات اس طرح غالب آ گئے کہ سنت نظر نہیں آ رہی تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ جو لوگ سنت کے دائی تھے ان کو پیچھے ہٹنا پڑا اور جو لوگ خرافات کے دلدادا بنے ہوئے تھے، جو رسومات کے پابند بنے ہوئے تھے اور جو بدعتوں پر عمل کرنے لگے تھے، وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ سنت نبی پر عمل کیا جا سکے؟ لہذا پھر امام حسن اکیلے ہو گئے اور امیر المومنین کو شہید ہونا پڑا۔ امیر المومنین شہید ہو گئے، امام حسن تنہا رہ گئے۔ اب کوئی صورتحال باقی نہیں تھی، لیکن جدوجہد کا راستہ، سنت نبی کا راستہ، سیرت رسول کا راستے سے انحراف ممکن نہیں تھا، اس کی جنگ بدعتوں کے خلاف خرافات کے خلاف لڑنی تھی، لہذا امام حسن کے بعد امام حسین بھی اسی راستے پہ چلنے لگے جس راستے پر ان کے بابا علی مرتضیٰ چلتے رہے، جس راستے پر ان کے بھائی حسن مجتبیٰ چلتے رہے، کرنا تھا جو وہی کیا آخر حسین نے، بدلہ دغا کر لے لیا آخر حسین نے، بیعت کے طالبوں نے دیا تھا حسن کو زہر، بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے۔ امام حسین علیہ السلام نے اب خرافات اور بدعتیں جو پوری طرح سے چھا چکی تھی سنت نبوی کے اوپر، تو اب امام حسین نے کہا میں جا رہا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، کہ میں سیرت نبی اور سیرت علوی کے نقوش کو اجاگر کرنے کے لیے۔ اس کا صاف مطلب کیا ہوا کہ سنت نبی بدعتوں کے اوپر میں چھپ چکی تھی، سنت علوی کو میں زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں خرافات سے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مقابلہ مشرکین سے نہیں تھا، اب مقابلہ جو ہے ملحدین سے نہیں تھا، اب مقابلہ کافروں سے نہیں تھا، اب مقابلہ ان لوگوں سے تھا جو سنت نبی کو دبا دینا چاہ رہے تھے اپنی خواہشات کے لیے، خواہشات نفس کی پیروی کی خاطر جنہوں نے اپنی سنتوں کو نبی کی سنت کی جگہ پہ بٹھا دیا تھا، اب ان لوگوں سے مقابلہ ہو رہا تھا اور وہی لوگ غالب آ چکے تھے حکومت اسلامیہ پر۔ اب جو نظام رائج ہوا تھا وہ نظام مصطفیٰ سے میل نہیں کھاتا تھا، جہاں مسجدوں میں شراب پی جا رہی تھی، مسلح پر شرابی بیٹھے ہوئے تھے، دین اس طرح سے بدلا جا رہا تھا، تہذیب اس طرح سے مٹتی جا رہی تھی، اسلامی کلچر اس طرح سے دبتا جا رہا تھا کہ جس کے بعد پھر دین کو پرکھنے کا کوئی امکان نہیں تھا، تو پھر کس طرح سے نمازوں کو شراب سے خالص کیا جا سکے۔ یہی بات ہے عزیزان گرامی، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہم شراب پی کے ماتم کریں گے، ان لوگوں کو الگ کرنے کے لیے حسن نصر اللہ نے آواز بلند کی کہ اگر ماتم کرنا ہے تو وضو کے ساتھ کرنا ہے، شراب کے نشے میں نہ ماتم ہو سکتا ہے نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ آواز جو لوگ شراب کے نشے میں جلسے میں نہیں آ سکتے ان کو منبروں پہ بٹھایا جانے لگا، تب پھر حسینی تحریک کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر حسینی لوگ اس وقت میں عزاداری کو نہ بچائیں تو پھر ہوگا یہ کہ عزاداری باقی رہے گی، مگر کیسے باقی رہے گی؟ جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کیا دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا، کیا دین پر عمل نہیں ہو رہا تھا، کیا لشکر حسین میں نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، کیا روزہ نہیں رکھا جا رہا تھا، کیا حج نہیں کیا جا رہا تھا، کیا مسلمان مسجدوں میں نہیں آ رہے تھے، کیا مسلے نہیں سجائے جا رہے تھے، کیا مسجدیں آباد نہیں تھی؟ ہاں دین تھا لیکن دین الٹا ہوا تھا، تہذیب تھی تہذیب الٹی ہوئی تھی، معاشرہ اپنے حقیقی اور اسلامی نام سے ہٹتا جا رہا تھا، جس کے لیے حسین ابن علی کو جان دے کر نمازوں کو بد کرداری سے الگ کرنا تھا، طاغوت سے اسلام کو آزاد کرانا تھا، اسلام کو طاغوت سے علیحدہ کرنے کے لیے ایک عظیم قربانی اور عظیم حماسہ حسین نے پیش کیا۔ وہ حماسہ اگر حسین پیش نہ کرتے، اتنی عظیم ترین قربانی دے کر مسلمانوں کو قابل قدرت سے نہ چونکاتے، تو مسلمان اسی کو دین سمجھ لیتا، اسی کو مذہب سمجھ لیتا، تو پھر مسجدیں آباد ہوتی لیکن مسلی بھی شرابی ہوتے، امام بھی شرابی ہوتا، اور اس طرح سے نمازیں پڑھی جاتی رہتی، اس طرح سے روزے رکھے جاتے کہ ماہ رمضان کا احترام ختم ہو جاتا، کہ ماہ رمضان میں روزے تاب کی زینت بن جاتے اور مسلمان صرف شکلیں بنائے ہوئے باہر نکلتے اور ان کا پیٹ بھرا ہوتا اور ان کے منہ سوکھے ہوئے ہوتے۔ تو اس طرح سے ایک ایسا ماحول جو منافقانہ ماحول ہے وہ ماحول پیدا ہوتا، حج حقیقی معنوں میں نہ ہوتا، ہم قسمت کا چکر بن جاتا۔ نظام طاغوت اگر ہو تو پھر وہاں کسی بات کی حقیقت نہیں رہ جاتی، دہاج جہاد دہشت گردی میں بدل جاتا اور خمس و زکات ڈکیتی میں تبدیل ہو جاتی، کہ لوگ ڈاکہ ڈال کے کہتے کہ ہم زکات دے رہے ہیں۔
دہشت گردی کر کے کہتے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, تو اب جہاد کو دہشت گردی سے الگ کرنے کے لیے اس طرح کا عظیم قیام ضروری تھا جو حسین ابن علی نے کیا, جو وہ ہے قیام حسینی. اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی اگر قیام نہ کرتے, دین ہوتا لیکن الٹا ہوا دین, شریعت ہوتی لیکن الٹی ہوئی شریعت, نماز ہوتی لیکن روح سے خالی نماز ہوتی, روزہ ہوتا لیکن روزہ وہ روح سے خالی ہوتا, روزہ ہوتا لیکن وہ روزہ وہ ہوتا کہ جو انسان کو تقوی سے قریب نہ کرتا بلکہ تقوی سے دور کر کے انسان کو بد کردار بنا دیتا. نمازیں جو نمازیں جس کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ تنہا عن الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز وہ ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتی, نماز پڑھتے رہتے لیکن کوئی برائیوں سے اجتناب نہ کرتا, برائیاں معاشرے میں پھیلتی رہتی کوئی امر بالمعروف نہ کرتا, اور کوئی برائیوں سے دور نہ رہتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے. عزاداری کرنے والوں کو ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے ہیں. عزاداروں کو بد کرداری کے خلاف جہاد کرنا ہے. عزاداروں کو بد کردار نہیں بننا ہے. عزادار کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا, اور نہ کسی پہ ظلم کر سکتا, نہ کسی یتیم پر ظلم کر سکتا ہے, نہ کسی کمزور پہ ظلم کر سکتا ہے. ناحق نہ کسی کا حق چھین سکتا ہے, ناحق نہ کسی کو گھور سکتا ہے, اس لیے کہ یہ عزاداری کے خلاف ہے. عزاداری انسانیت سکھاتی ہے, حیوانیت نہیں سکھاتی. عزاداری حیوانیت کے خلاف جہاد کا نام ہے, بد کرداری کے خلاف جہاد کا نام ہے, ظلم اور ناانصافی کے خلاف جہاد کا نام ہے, بد کرداری کے خلاف جہاد کا نام ہے, دشمنان خدا کے خلاف جہاد کا نام ہے, بے نمازیوں سے لڑنے کا نام جہاد ہے, اور بے روزے داروں اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام عزاداری ہے. عزاداری میں دو پہلو ہیں, ایک پہلو تولا کا ہے, ایک پہلو تبرہ کا ہے. تولا کا پہلو یہ کہتا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے, حسین سے محبت کی جائے, اور حسین کے کردار سے محبت کی جائے, حسین کے اندر جو جوہر ہے اس جوہر کو اپنانے کی کوشش کی جائے. حسین کے اندر جوہر کیا ہے؟ مظلومیت کا جوہر. حسین کے اندر جو جوہر ہے وہ اخلاص کا جوہر ہے, وہ جوہر عبودیت کا جوہر ہے, وہ اطاعت پروردگار کا جوہر ہے, وہ سجدوں کا جوہر ہے, وہ نمازوں کا جوہر ہے, وہ اطاعت پروردگار کا جوہر ہے, اور وہ قرآن کی آیتوں کے مجسم ہونے کا ظہور ہے کہ اب حسین سے قریب ہونے والا آیات قرآنیہ سے قریب ہوتا ہے, قرآن مجید کی زبان میں گفتگو کرتا ہے, اور قرآن اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہے. جیسے کربلا والے کرتے تھے, ان کو اٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر, بیٹھتے تھے تو اللہ کا ذکر, وہ چلتے تھے تو ان کا قیام بھی اللہ کے لیے, ان کی صلح بھی اللہ کے لیے, ان کا جہاد بھی اللہ کے لیے, اور ان کا ہر قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. تو معلوم یہ ہوا امام حسین سے محبت کرنے والے ان کے کردار سے محبت کرتے ہیں, عدالت سے محبت, انصاف سے محبت, شرافت سے محبت, انصاف سے محبت, سخاوت سے محبت, شجاعت سے محبت, دیانت سے محبت, امانت سے محبت. حسین کو چاہنے والے امین ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے دیانت دار ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے عبادت گزار ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے شب زندہ دار ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے متقی ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے پرہیزگار ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے تالیان قرآن ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے سجدہ گزار ہوتے ہیں, حسین کو چاہنے والے زکات دینے والے اور جہاد کرنے والے ہوتے ہیں, حسین کے چاہنے والے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے ہوتے ہیں, حسین کے چاہنے والے صبر و استقامت کا دامن پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, اور دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں, اور دشمنوں کے اندر کیا کردار ہے اس سے دوری اختیار کرتے ہیں, دشمنوں کے اندر کیا چیزیں ہیں اس سے دوری اختیار کرتے ہیں, دشمنوں میں ظلم کی صلاحیت تو ظلم سے اجتناب کرتے ہیں. دشمن کون ہے؟ دشمن ناانصاف ہے, ناانصافیوں سے دور ہو جائے. دشمن کون ہے؟ دشمن ستمگر ہے, ستم سے دور ہو جاتے ہیں. یہ کردار جب حسینیوں کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسے حسینیوں سے دنیا کی کوئی بھی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی ہے.
یہ مارنے والے نہیں ہوتے، یہ مرنے والے ہوتے ہیں. یہ شہادت کو پسند، شہادت سے راہ فرار اختیار کرنے والے نے. لوگ کہتے ہیں ایک آدمی ہے، اس کو تو ہم بھگا دیں گے، اس کو تو راستے سے ہٹا دیں گے. ہزاروں لوگ اور ایک. امام حسین نے بتایا میں اکیلا. اصحاب سے کہا اصحاب تمہیں جانا ہو تو چلا. اکیلا حسین 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اور تم ایک حسین کو. عزیزان گرامی کربلا میں 72 بہت تھے، حسین اکیلے کافی تھے. کربلا میں 72 بہت تھے. آپ 72 کو کم عدد سمجھ رہے ہیں، 72 سب سے بڑا عدد ہے. دنیا میں ایسا اتنا بڑا عدد دیکھا نہ سنا ہے، نہ تاریخ نے کبھی پڑھا، تاریخ میں کبھی پڑھا گیا ہے. 72 ایک جگہ پر کبھی بھی نظر نہیں آئے کہ جن کے کلیجوں میں حسین کا دل دھڑک رہا ہو، جن کے سینوں میں حسین کا دل دھڑک رہا ہو، جو سب کے سب حسینی بنے ہوئے ہوں. حسین اکیلے کافی تھے، اکیلے حسین پورے 30,000 سے لڑنے کے لیے ایک حسین کافی تھے. یہ تو اصحاب نے کہا تھا مولا ہم نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. امام حسین نے چراغ گل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، مجھے اگر تم لوگ چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ میں تنہائی محسوس کر کے میں بھی چلا جاؤں، ایسا نہیں. تم چلے جاؤ مگر میں نہیں جاؤں گا. مطالبہ مجھ سے ہے نا، تم سے نہیں ہے. میں کھڑا رہوں گا، تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ. میں اپنی بیعت تمہارے سروں سے اٹھا لینا چاہتا ہوں اور تمہارے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی. تم اند اللہ بھی تم سے کوئی شکوا نہیں ہوگا. میں تم کو اپنی مرضی سے بھیج رہا ہوں. حسین اکیلا پورا مالک کربلا جیتنے کے لیے تیار ہے. لیکن اصحاب نے کہا ایسے موقع پر، ایسے سعادت کے موقع پر کہ آپ ہم کو بھول جائیں، ہم کبھی آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ مدد حسین کی نہیں اسلام کی مدد ہے، یہ مدد حسین کی نہیں فاطمہ زہرا کی مدد ہے، یہ حسین کی مدد نہیں مصطفیٰ کی مدد ہے، یہ مدد حسین کی نہیں علی مرتضیٰ کی مدد ہے. اس لیے جو رسول کے چاہنے والے تھے، جو صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا ہم محمد مصطفیٰ کی محبت میں آئے ہیں حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ہم علی مرتضیٰ کی محبت میں آئے ہیں حسین، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے. امام زمانہ کیا کہتے کہ حسین نہیں قتل ہوئے، اسلام قتل ہو گیا. حسین نہیں قتل ہوئے، حسین کے گلے پہ نہیں اسلام کے گلے پہ خنجر چلایا گیا. حسین کے گلے پہ نہیں ایمان کے گلے پہ خنجر چلایا گیا. وہ خنجر جو حسین کے گلے پہ چلا، وہ نمازوں کے گلے پہ چلایا گیا، وہ روزے اور حج و زکات پہ چلایا گیا، دین مصطفیٰ کے گلے کو کاٹا گیا. لیکن کٹنے کے بعد جب سر بلند ہوا تو آواز آئی کہ حسین نماز سے جدا نہ ہو سکا، حسین کو قرآن سے جدا نہیں کیا جا سکا. اس طرح سے کامیابی کا اعلان ہوا. امام زبردست کہتے اے حسین تم پر سلام، جسے رولا رولا کے شہید کیا گیا، اس حسین پہ گریہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. یہ کہ مظلومیت حسین پر رو تاکہ تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو سکے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی طاقت پیدا ہو سکے، تاکہ تمہارے اندر دین الہی کی محبت پیدا ہو سکے اور اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو سکے. یہ آنسو کمزوری کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمت اور حوصلہ بڑھاتی ہے. یہ آنسو مظلوم کربلا کی محبت میں نکلنے والے آنسوؤں نے کبھی کسی کو کمزور نہیں کیا، زینب کو آنسوؤں نے کمزور نہیں کیا، سید سجاد نے جتنے آنسو بہائے کس نے اتنے آنسو بہائے، لیکن ہمت نہیں ٹوٹی سید سجاد کی، ہمت نہیں ٹوٹی محمد باقر کی. اس لیے کہ انہوں نے ان شہیدوں پہ گریہ کیا ہے کہ جو 3 دن کے بھوکے پیاسے سرزمین کربلا پر ایسے قتل ہوئے. کہیں علی اکبر کا لاشا، کہیں قاسم کا لاشا، کہیں اول محمد کے لاشے، فاطمہ زہرا کی تسبیح کے دانے خون میں گلتا تھے اور حسین شہید ہو. اللہ قد قتل الحسین. بلا الا لا قد ذبح الحسین بکربلا. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگار ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات مشتاقین کو بار بار مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کا سرفراز فرما، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد اور قوت ایجاد فرما. پروردگار دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، رسوائی اور ذلت سے ہمکنار فرما. پروردگار مسلمان کو عزت و افتخار عطا فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، روضہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کا تحفظ فرما اور سید مقاومت حسن نصر اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ ان محافظین کو حوصلہ و ہمت عطا فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے انصار میں شما ایک مرتبہ سورہ تلاوت